سورہ فاتحہ برائے شہیدان کربلا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مجلس کی ابتدا میں حضرت حجت کی سلامتی کی دعا ہم سب مل کے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعہ وفی کل سا ولیاں وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. بواجب بلند صلوات. حقیقت زندگی کے عنوان سے آج دوسری مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے، اور مجلس کی ابتدا خدا کے بابرکت نام سے کہ تمام حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کے لیے جو عالمین کو خلق کرنے والا ہے، اور نہ صرف خلق کرنے والا ہے بلکہ وہ عالمین کو پالنے والا بھی ہے، اور وہ خدا اتنا بابرکت ہے کہ اس کا کلام قرآن مجید جو اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے دیا کہ اگر تم پڑھو اور سمجھو تو ایسی زندگی گزارو جیسی ہم چاہتے ہیں. دیکھیں کہ زندگی گزارنا مسئلہ نہیں ہے، زندگی آل محمد کے حکم کے مطابق گزارنا کمال ہے. زندگی سب گزارتے ہیں مگر آل محمد کے حکم کے مطابق، خدا کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا کمال ہے. تو خدا نے جو قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے دیا، وہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہماری مصائب مصیبتوں کو پریشانیوں کو حل کرتا ہے، ہمیں جسمانی اور روحانی طاقت دیتا ہے. میں روزانہ کی مجلس میں انشاءاللہ ایک ایک سورہ بیان کروں گی. کل پہلا سورہ سورہ کافرون بیان کیا، آج ایک اور سورہ قرآن پاک کا. رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول ختمی مرتبت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ نصر کی تلاوت کرے گا، مختصر سورہ ہے، سور نصر کی تلاوت کرے گا تو وہ جس مقصد کے لیے پڑھے گا اس مقصد میں اسے کامیابی ملے گی اور اپنے دشمنوں پر حاوی ہوگا، دشمنوں پہ کامیابی ملے گی. اور جس مقصد کے، اب کس مقصد کے لیے کوئی جاب کی تلاش میں ہے، جا رہا ہے انٹرویو دینے، سور نصر پڑھے نماز میں، کسی کی بیٹی کا رشتہ ہے، نہیں جانتے ہم یہ لوگ کیسے ہیں، کیوں جب تک کسی کو برتوں نہیں پتا نہیں چلتا کون کیسا ہے. اور ہم نے نماز میں سورہ نصر شروع کی، بار لہا اگر یہ رشتہ میری بچی کے لیے بہتر ہے تو کامیاب کر دے، ورنہ پھر یہ لوگ ہٹ جائیں، دور ہو جائیں. تو جس مقصد کے لیے بھی سورہ نصر پڑھی جائے، کسی بھی قسم کا مقصد ہو، خدا اس کو اس مقصد میں کامیابی عطا کرے گا اور دشمنوں پہ بھی خدا کامیابی عطا کرے گا. مگر آج ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا، آج نہ کہوں بلکہ ہمیشہ سے تھا، جو کہتا ہے کہ پڑھنے پڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کی بات بتائیے، عمل سے ہوتا ہے، کچھ جو کرو گے وہ ملے گا، یہ پڑھنا پڑھانا کیا ہے. ایسے ہی ایک مرتبہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنی پریشانی بیان کی، مولا یہ تکلیف ہے، مولا نے اس کو ذکر بتایا، تم یہ پڑھو تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. قریب ایک شخص کھڑا ہوتا، کہا مولا ذکر سے کیا ہوگا، کوئی عمل بتائیے جس کا مسئلہ حل ہو جائے. مولا نے اس کو بہت سخت الفاظ کہنے شروع کیے، کس کو، جو اعتراض کر رہا تھا کہ مولا ذکر سے کیا ہوگا، پڑھنے پڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا، مولا عمل کی بات بتائیے. مولا نے اس کو بہت سخت الفاظ کہنا شروع کیے، کچھ دیر میں سنتا رہا، تو اس نے کہا یا علی میں نے تو بس ایک ہی جملہ کہا تھا اور آپ نے مجھے اتنا برا بھلا کہہ دیا. مولا نے کہا ابھی تو کہہ رہا تھا کہ ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور میں نے تمہیں ذرا سا سخت الفاظ کہ تم پہ اثر ہوا، تم کو برا لگا نا. یہ الفاظ، یہ ذکر الہی پورے جسم پہ اثر کرتے ہیں اور یہ بات آج کی سائنس پروف کر چکی ہے کہ ہم جو بھی، ہم کیوں کہتے ہیں کہ عربی زبان کو مخرج سے پڑھو، علم تجوید سے پڑھو، جو جیسا کہا ہے، جو عربی جس طرح سے پڑھی جاتی ہے اس طرح سے پڑھو. کیوں؟ تاکہ ان جو ہم ذکر کے خدا کر رہے ہیں، جو ہم ذکر معصومین کر رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، اس عربی زبان کو پڑھنے کا اثر ہمارے پورے جسم میں ہوتا ہے. تو پتہ ہی چلا کہ صرف ذکر ہی عمل ہے اپنی جگہ پر، مگر ذکر بہت اہم ہے. اور ہم یہ اعتراض اس لیے کرتے ہیں، ہم ذکر کی لذت نہیں پاتے. ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائے قبیل پڑھنے بیٹھیں گے کتنے صفحے رہ گئے، کبھی دعائے جشن کبیر پڑھنے بیٹھیں گے 100 پیراگراف میں، اب کتنے صفحے رہ گئے، ایک گھنٹہ لگ جائے گا پڑھنے میں. یہ سب ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں لذت عبادت میسر نہیں ہے، لذت ذکر میسر نہیں ہے. ورنہ جن کو اللہ لذت ذکر دے دے، ان کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جناب رسول اسلام احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اسلام جن غزوات میں شریک ہوئے، انہی غزوات میں سے ایک غزوہ تھا اور مسلمانوں کو لے کر گئے، صحرا تھا، اب رات ہوئی، کہاں لشکر اسلام سوئے گا، اور گیا تھا یہودیوں سے مقابلہ کرنے. ابھی یہودیوں کا لشکر سامنے نہیں آیا تھا، رات ہو گئی اور صحرا تھا، اندھیرا تھا. رسول نے کہا کہ دو آدمیوں کو مقرر کیا، عمار یاسر کو اور ایک اور صحابی کو، کہ آپ رات بھر پہرا دیجئے گا، باقی لوگ ہم سو رہے ہیں. عمار یاسر نے اس صحابی سے کہا ہم رات کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصے میں میں جاگوں گا، آپ سو جائیے گا، پہرا دیجئے گا، اور ایک حصے میں میں جاگوں گا، آپ سو جائیے گا. آگے دیا تقسیم کی انہوں نے. عمار یاسر سو رہے تھے، پہلا حصہ انہوں نے اپنے سونے کے لیے رکھا تھا، اور وہ صحابی جاگ رہا تھا، لشکر اسلام کا پہرا دے رہا تھا، اور مسلسل ایک تاریکی تھی، اندھیرا. کیا کیا اس نے؟ اس نے وضو کیا اور نماز شروع کی، سورہ الحمد پڑھا، سورہ کہف پڑھی. جیسے ہی سورہ کہف شروع کی، یہودیوں کا ایک سپاہی ڈھونڈتا ہوا وہاں تک پہنچا. اب اندھیرا تھا، وہ یہ محسوس نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ کوئی انسان کھڑا ہے یا درخت ہے یا کوئی تنا ہے یا ستون ہے. اب اندھیرا بہت تھا، وہ پہچان نہیں پا رہا تھا کہ یہ انسان ہے یا ستون ہے. اس نے کیا کیا؟ ایک تیر جلایا، وہ تیر اس صحابی کے جسم میں پیوست ہوا، مگر وہ صحابی سورہ کہف کی لذت پا چکا تھا، ذکر کی لذت پا چکا تھا.
اس نے سورہ کہف کو نہیں روکا، تیر کھا لیا جس میں سوراخ ہو گیا، تکلیف ہو گئی، مگر وہ اس نے سورہ کہف نہیں روکا. اب وہ یہودی یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے نشانہ لگایا، پتہ نہیں نشانے پہ لگا یا نہیں لگا، یہ انسان ہے یا کوئی ستون ہے. اس نے دوسرا تیر چلایا، دوسرا تیر بھی اس صحابی کو لگا، مگر اس نے ذکر کی لذت کو جو حاصل کر لیا تھا اس نے سورہ کہف نہیں توڑا. جب تیسرا تیر لگا تو انہوں نے پیر ہلا کے عمار یاسر کو اٹھایا. عمار یاسر اٹھے، سارے مسلمان سپاہیوں کو اٹھایا، اور ایک بار کی جب اس سپاہی نے نماز تمام کر لی ایک دم گرا، تو عمار یاسر قریب گئے، کہا تم نے پہلا تیر لگنے پر مجھے کیوں نہیں اٹھایا، پہلا ہی تیر لگنے پر مجھے پیر سے جگہ دیتے. کہا میں سورہ کہف کی لذت میں محف تھا. ایسی سورہ کہف ہے، خدا کا ایسا کلام ہے، میں اس کی لذت میں محف تھا، میں تم کو اب بھی نہ اٹھاتا، مگر اس لیے اٹھایا کہیں ایسا نہ ہو دشمن حملہ کر دے اور مسلمانوں کو نقصان ہو جائے، اس لیے میں نے تمہیں اٹھایا. تو آپ یقین مانیے جو ذکر کی لذت پا جائے اس کے لیے پھر زندگی کی وقت بھی کچھ نہیں رہتی. سلوات پڑھے بابا سے بلا. پروردگار عالم قرآن پاک میں سورہ شورا میں ارشاد فرما رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. میرے رسول میں کہہ دو تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو. محبت تو ان سے غیروں کو بھی ہو جاتی ہے، غیر مسلم بھی محبت کرتے ہیں. امام حسین کا نام آتا ہے، وہ بھی اپنی حد تک گریہ کرتے ہیں. کیوں؟ حسین ذات ایسی ہیں، معصومین کی ذات کے قریب جو آئے گا وہ ان سے محبت کرے گا. چاہنے والوں سے کہا کہ تم مودت کرو، یہ ایسی محبت کہ جس میں جان تک قربان کی جا سکے. اور جب حکم دیا تو اللہ نے اس کا اجر بھی رکھا. رسول اسلام نے 20 فائدے بتائے ہیں کہ جو محمد و آل محمد سے مودت کرے گا، محبت رکھے گا، اللہ اس کو 20 فائدے عطا کرے گا، 10 دنیا میں اور 10 آخرت میں. کل میں نے 2 فائدے دنیا کے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، آج 2 فائدے آخرت کے آپ کے سامنے پیش کروں. اگر ہم سچے دل سے، دیکھیں ہم اور آپ کہتے تو ہیں ماننے والے، ہاں ہیں ماننے والے، مگر مانتے ضرور ہیں، عمل نہیں کرتے. اگر ہم ان کی حکم کے مطابق عمل کرنے لگیں تو مومن کامل ہو جائیں، ایسے مومن کہ پھر ہمیں نہ کہنا پڑے مولا ہمیں بخشوائیے گا، مولا قبر میں آئیے گا، پہلی شب ہمارے نجات کروائیے گا، ہمیں نہ کہنا پڑے، ہمارے مولا ہمیں پہچان کہہ دیں یہ ہمارا ہے. مگر ہمارا عمل ایسا نہیں ہے. تو جو بھی سچی محبت کرے اور ان کا اتباع کرے تو میدان آخرت میں اس کو یہ فائدہ ہوگا، اس کا میزان عمل، نامہ عمل بھاری ہوگا. پہلا فائدہ، آخرت میں اس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا. اور دوسری چیز، اس کا نامہ اعمال مختصر ہوگا. ابھی بات بچوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی کہ بھئی 50-60 سال زندگی گزار لی اور اللہ ایک ایک سانس کا حساب لے گا تو نامہ اعمال مختصر کیسے ہو جائے، کیسے ہو گیا، اور نامہ اعمال وزنی کیسے ہو گیا اگر آپ خالص خلوص کے ساتھ فقط اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، گھر کے کام کرتے ہیں، اللہ تیری قربت میں، تیرے بندوں کی خدمت کر رہی ہوں تیری قربت کے لیے، تو وہ کام بھی عبادت ہے. تو اگر اتنے خلوص سے زندگی گزاری جائے کہ ہر سانس عبادت بن جائے تو میزان عمل اس خلوص کے سبب بھاری ہوگا، کیونکہ ہم سب کے نامہ اعمال کو ہمارے آئمہ کے اعمال کے ساتھ وزن کیا جائے گا کہ نامہ اعمال کس حد تک ہے. تو اب فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارا نامہ اعمال وزنی ہو جائے گا اور ہمارا نامہ اعمال مختصر ہو جائے گا. ایک مثال پیش کر دوں رسول کی زندگی کی تاکہ بات سب کو سمجھ میں آ جائے. رسول نے ایک مرتبہ نماز کے بعد اپنے صحابیوں کو بلایا اور بلا کے ان کو ایک ایک درہم دیا، کہا یہ رکھ لو استعمال کرو، اور مولا کائنات بھی تھے ان کو بھی ایک درہم دیا. کچھ دنوں کے بعد، اب رسول کے ہاتھ کا دیا ہوا درہم فائدہ ہی فائدہ، کچھ دنوں کے بعد نماز ختم ہوئی، رسول نے کہا آج میں حساب لوں گا، میں نے فلاں دن تم لوگوں کو درہم دیا تھا، آج میں حساب لوں گا. آپ کو پتا ہے عرب کی گرمی بہت شدید ہوتی ہے، پتھر ہی آگ کی طرح گرم ہو جاتے ہیں. رسول نے کہا ایک پتھر سامنے لائے اور پتھر دھوپ میں گرم ہو چکا تھا. رسول نے کہا میں جس سے بھی حساب مانگوں گا کہ میں نے جو درہم دیا تھا وہ تم نے کہاں خرچ کیا اس پتھر پہ کھڑے ہو کے حساب دو گے. اب لوگ پریشان, یہ پتھر تو آگ کی طرح گرم ہے, جوتے اتارنے پڑیں گے, نالین اتارو اور پتھر پہ چڑھو. اب لوگ چڑھے اور بتا رہے رسول اللہ آپ نے درہم دیا, پھر یہاں خرچ کیا, پھر وہاں خرچ کیا, پھر سوچ رہے ہیں کچھ. اب ہر شخص پریشان ہو رہا ہے, رسول سب سے ایک درہم کا حساب لے رہے ہیں. جب سب کی باری آ گئی, مولا علی کی باری آئی تو لوگ بڑے خوش. اب علی کے پیر جلیں گے نا تو پتہ چلے گا, اپنے بھائی کو تو بہت چاہتے ہیں نا, اب ذرا علی کے پاؤں جلیں گے تو پتہ چلے گا. علی اس پتھر پہ کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول آپ نے درہم دیا تھا, میں نے راہ خدا میں خیرات کیا اور اس پتھر سے اتر گئے. اتنی جلدی علی نے حساب دے دیا. جس درہم کا حساب دینے کے لیے لوگوں کو 20-20 منٹ یا آدھا آدھا گھنٹہ لگ گیا, علی ایک سیکنڈ میں اتر آیا کہہ کے آپ نے دیا تھا میں راہ خدا میں تقسیم کر دیا. تو اسی طرح اگر ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں, یہ اللہ کا فضل ہے. یہ سیاپوش ہونا, یہ مولا کے فرش ازا پہ آنا, یہ آل محمد کا ماننے والا ہونا, یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. اس کو محسوس کیجئے, یہ اللہ نے ہم کو کتنی بڑی نعمت دے دی ہے. اگر ہم آل محمد کے کردار پہ چلنے لگے, ہم یہ نہ کریں ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے, ہمارے خاندان میں تو غم میں یہ ہوتا ہے, ہمارے خاندان کو شادیوں میں یہ ہوتا ہے, اب ہم یہ نہ کریں گے دنیا یہ کہے گی. یہ دنیا 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 کی محبت نکال دیجئے. کل میں نے کہا تھا دنیا کا پہلا فائدہ یہ ہوگا آل محمد کی محبت کا, دنیا کی محبت نکل جائے گی. اور وہ کرے جو آل محمد کے گھرانے میں ہوتا ہے. ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی, ہماری آخرت آسان ہو جائے گی, ہمارا نام اعمال مختصر ہو جائے گا. اور کیسے مختصر ہو جائے گا؟ جناب رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد رسول. کتاب پندے تاریخ کی پانچویں جلد سے روایت پیش کر رہی ہوں. رسول اسلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابیوں کو بلایا اور کہا کہ میری امت میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا کہ وہ اللہ میاں اس کو میدان قیامت میں پر عطا کر دے گا. امت کے لوگ ہیں مگر اللہ قیامت کے دن انہیں پر عطا کر دے گا, اور وہ گروہ پرواز کرتا ہوا جنت کے دروازے پہنچ جائے گا. جنت کے دروازہ کے سامنے دروازہ کھٹایا, دروازہ نے دروازہ کھولا, کہا تم لوگوں کا حساب ہو گیا؟ کہا ہم نے حساب دیکھا ہی نہیں. کہا تم پولیس راج سے گزرے؟ کہا نہیں ہم پولیس راج سے بھی نہیں گزرے. کہا تم نے جہنم دیکھی؟ کہا نہیں جہنم بھی آپ نے دیکھی. کہا تم کس نبی کی امت سے ہو؟ کہا محمد مصطفیٰ کی امت سے ہیں. تو ملائکہ کہتے تم نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ نہ حساب و کتاب ہوا, نہ پولیس راج سے گزرے, نہ جہنم کو دیکھنا پڑا, اور پرواز کرتے ہوئے سب سے پہلے جنت آ گئے, جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو. کہا ہمارے دو اعمال ایسے تھے جس کی بنا پر اللہ نے ہمیں یہ مقام دیا ہے. رسول بیان کر رہے ہیں اس روایت کو. رسول کہتے ہیں دو خوبیاں, دو فضیلتیں ہم میں ایسی تھیں کہ جس کی بنا پر اللہ نے ہمیں یہ مقام بتا کیا. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا حساب و کتاب نہ ہو, ہم پلک جھپکتے میں گزر جائیں پولیس راج سے, اور ہمیں جہنم دیکھنی ہی نہ پڑے, اور اتنی جلدی ہم اپنے مولا سے متصل ہو جائیں جنت میں؟ کیا ہمارے آپ کے دل میں خواہش نہیں ہے؟ ہے. سنیے وہ کیا عمل کرتے تھے. کام دو عمل کرتے تھے. پہلا عمل ہمارا یہ تھا کہ ہم خلوت میں تنہائی میں بھی گناہ سے ڈرتے تھے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم سب کے سامنے بھی فلاں دیکھ لیا تو کیا ہوگا, فلاں سے کہیں گی. لیکن جب انسان اکیلا ہوتا ہے اور کوئی نہیں دیکھ رہا مگر خدا دیکھ رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, خدا تو ہمارے ذہن میں ہوتا نہیں ہے, ہم غیبت بھی کر سکتے ہیں, فون اٹھایا اپنے دوست سے غیبت, اپنی بہن سے غیبت, ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہمارا پہلا عمل یہ تھا کہ ہم تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے ڈرتے تھے, پہلی خوبی. اور دوسری خوبی یہ تھی کہ ہم اپنے مقدر کے تھوڑے پر بھی راضی تھے. جو اللہ نے ہمیں دیا تھا ہم اس پر راضی تھے, کہ جو اللہ نے دیا اس کا فضل و کرم ہے, ہم حق نہیں رکھتے. تو ہم اپنے مقدر کے تھوڑے پر بھی راضی تھے, اللہ سے شکوا نہیں کرتے تھے. اللہ نے کسی کو دیا کسی کو نہیں دیا، اور جس کو نہیں دیا حکمت سے نہیں دیا، جس کو دیا اس کا ظرف دیکھ کے دیا، کیونکہ اللہ عادل ہے. تو کہا یہ دو خوبیاں، ہم تنہائی میں گناہ کرنے سے ڈرتے تھے، اور ہم خلوت میں جب گناہ سے ڈرے تو ہم اپنے مقدر کے تھوڑے پر بھی راضی تھے. یہ سبب بنا کہ بغیر حساب و کتاب ہم جنت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو. صلوات بھیجیے بابا سے. تو آج کی مجلس کا پیغام، اگر ہم محمد والے محمد سے محبت کرتے ہیں، اللہ مجھے توفیق دے، اللہ آپ سب کو توفیق دے کہ ہمارے کردار میں یہ دونوں خوبیاں آ جائیں کہ ہم تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے ڈریں. آج کل ہر ایک کے پاس شیشہ ہے، موبائل ہے، آئی پیڈ ہے، اور کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا گھر کے اندر ہم کیا کیا ویب سائٹ کھول کے، یوٹیوب پہ ہم کیا کیا دیکھ رہے ہیں. کوئی نہ دیکھے، خدا دیکھ رہا ہے. فحش مناظر دیکھے جا رہے ہیں، اور اگر فحش مناظر دیکھ رہے ہیں تو وہ ایسا گناہگار ہے جیسے علی کے سر پہ ضربت لگائی ہو، علی کا ماننے والا اور علی کے سر پہ ضربت لگائے. ہم نہیں سوچتے. تو اللہ کرے یہ خوبی ہمارے اندر آ جائے کہ ہم خلوت میں تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے ڈرے، اور اللہ سے شکوا نہ کرے، اللہ کے مقدر پہ راضی رہیں. دیکھیے یہ فوائد سب سنتے ہیں کہ آل محمد سے محبت کے یہ فوائد آخرت میں ملیں گے، مگر یقین کوئی کوئی کرتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو گیا؟ پورا نامہ اعمال کیوں نہیں پڑھنا پڑا؟ وہ شک کرتا ہے جس کو معرفت نہ ہو. اور وارث قرآن محمد و آل محمد کے فضائل بھی وہ سمجھتا ہے جس کو معرفت ہو. جس کا جتنا ظرف تھا وہ علی کو اتنا سمجھا. علی روشن ہے، رسول نے کہا علی تم آسمان والوں کے لیے سورج کی مانند ہو. جب سورج نکلتا ہے سب کو پتا ہوتا ہے دھوپ نکل رہی ہے، تو آسمان والوں کے لیے علی سورج کی مانند ہے. اہل آسمان سارے علی کے فضائل سے باخبر ہیں. کہا علی تم زمین والوں کے لیے چاند کی مانند ہو. کبھی چاند باریک ہوتا ہے، کبھی تھوڑا بڑا ہوتا ہے، کبھی پورا ہوتا ہے. جس کا جتنا ظرف ہے وہ علی کو اتنا سمجھا. اور کتنا سمجھا؟ ایک روایت بیان کر دوں کہ ایک مرتبہ مولائے متقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کوفہ کے باہر آئے، لوگوں سے پوچھا میسم کہاں ہیں؟ کہا مولا وہ کھجور بیچ رہے ہیں. میسم میں تمار، تمار کہتے ہیں اس لیے کھجورے بیچتے تھے. تمار، تمار کھجورے بیچنے والا. میسم تمار کے پاس گئے. اب میسم اتنے علی کے عاشق اور اتنے سادہ دل، کہا مولا ایک ضروری کام سے جانا ہے، اگر آپ تھوڑی دیر میں دکانیں بیٹھ جائیں، بہت غور سے سنیے گا، آپ تھوڑی دیر میں دکانیں بیٹھ جائیں. اب مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو کبھی کھجور بیچی نہیں ہے، میں کائنات کا مولا، میں کائنات کا امام، اور تم مجھے اپنی دکان میں بٹھا رہے ہو کہ کھجوریں بیچ دو. مولا نے نہیں کہا. مولا نے کیا کہا؟ اچھا میں بیٹھ جاتا ہوں، مگر میسم تم جلدی جانا اور جلدی آنا. میسم نے کہا ہاں مولا، بس وہ کام کر کے میں آ جاؤں گا. ادھر میسم گئے، ادھر ایک منافق آیا اور آ کے علی کا چہرہ دیکھا. اچھا آج علی کھجوریں بیچ رہے ہیں. قریب گیا، کہا کہ ایک درہم میں کتنی کھجور دیں گے؟ مولا نے کہا تو ایک درہم میں کتنی کھجور لیتا رہا ہے؟ کہا وسو سے بتایا اتنی میں لیتا ہوں. مولا نے کہا ایک درہم رکھ دے اور جتنی تو کہہ رہا اتنی کھجوریں لے لے. اس کے پاس تھا کھوٹا سکہ. اب اس نے سوچا وہ جو علی کو نہ پہچانے، علی چہرہ دیکھ کے نسلوں کو بتا دیں کہ ان کی نسلوں میں کون پیدا ہوگا، کون ایمان پر ہوگا، اور وہ یہ سمجھ جائے میں کھوٹا سکہ ڈک دوں گا، علی کو پتا نہیں چلے گا. اس کے پاس تھا کھوٹا سکہ، اس نے وہ سکہ نکال کے کپڑے کے نیچے چھپا کے رکھا علی کو پتا نہ چلے، اور جتنی وہ کھجوریں کہہ رہا تھا اتنی کھجوریں لے کے وہ چلا. گھر پہنچا، اس کی بیوی شیعہ تھی، علی کی چاہنے والی، علی کی عاشق تھی. گھر پہنچا اور گھر پہنچے کہتا ہے بڑا مولا مولا کرتی ہے علی کو، علی کو تو کھڑے کھوٹے کا پتہ نہیں ہے، میں تو کھوٹا سکہ دے کے اتنی کھجوریں لے آیا. وہ پکی شیعہ تھی. میں اور آپ ہوتے تو حیران ہو جاتے ہیں، مولا کو کھوٹا سکہ دیا ہے. وہ حیران نہیں ہوئی، اس کا ذرا کھجوریں کھا کے دیکھ. اب جو اس نے کھجوریں کھائیں تو زہریلی کڑوی کھجوریں، تھوکنے لگا. کہا دیکھ تو کھوٹا سکہ دے کر آئے تھا، زہریلی کھجوریں ملی.
جیسا علی سے کرے گا سودا ویسا ملے گا.
خیر اب اس نے کھجورے سمیٹیا, زہریلی کھجوروں کا میں کیا کروں گا. کھجورے سمیٹ کے پھر مولا کی دکان پہ آیا, اور اتنی دیر میں میسم دکان پہ آ چکے تھے. میسم نے کہا مولا میں گیا کچھ سودا کیا. کہاں ایک سودا کیا تھا, ایک آدمی آیا تھا ایک درہم دے کے کھجورے لے گیا. اب جو میسم نے دیکھا مولا وہ بھی کھوٹا سکہ. مولا ایک سودا کیا وہ بھی کھوٹے سکے کا, کہاں ہی دیکھے. اب جب وہ آیا تو کہا یا علی آپ نے اتنی زہریلی کھجورے دی, میں کیا کروں گا ان کڑوی کھجوروں کا. اس نے جب وہ کھجوروں کے ڈھیر میں ملانا چاہی تو میسم میں تباہ چیخے خبردار اس کو ڈھیرے مت ملانا, مل جائیں گی اس کو الگ رکھو. مولا علی مخاطب ہوئے, میسم اب بھی نہیں سمجھے, اس کے پاس جب تک ہیں اس نے کھوٹا سکہ دیا تھا. تو وہ کہتا ہے آپ کو پتا چل گیا میں نے کھوٹا سکہ دیا تھا. کہا جو دیکھ کر بتایا وہ علی نہیں ہے, میں نے نہیں دیکھا. کہا جو دیکھ کر بتائے وہ علی نہیں ہے, میں اس وقت بھی جانتا رہا تو کھوٹا سکہ رکھ رہا ہے. تو اپنی کھجورے رکھ دے. اور میسم سے کہا جب تک یہ اس کے پاس ہیں یہ کڑوی ہیں, اور جب یہ ڈال دے گا تو میٹھی کھجورے بن جائیں گی. سلوات بھیجی بابا سے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ جو اتنا علی علی کرتے ہیں, آپ جو اتنا علی کے نام پہ نعرے لگاتے ہیں, یا علی مدد کہتے ہیں, علی اتنے ہی اچھے تھے تو سارا مدینہ پہچان لیتا, سارا کوفہ پہچان لیتا. ہم یہی کہتے ہیں جس کا جتنا ظرف تھا, جس کی جتنی معرفت تھی, وہ اتنا علی کو پہچان سکا. اور جو سلمان جیسے عاشق تھے وہ ایمان کے دسوں درجے پہ فائز ہو گئے, علی کو پہچان لیا. تو بس انہیں وارث قرآن کے صدقے میں اور آپ حقیقت زندگی کے عنوان سے سوئے عنکبوت کو سمجھ رہے ہیں. کیونکہ جتنا قرآن کو آل محمد سمجھتے ہیں, محمد و آل محمد سمجھتے ہیں, اتنا کوئی سمجھ نہیں سکتا. کل کی مجلس تک میں نے آپ کے سامنے 8 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا. دیکھیں تفسیر بہت بڑا جملہ ہے, میں تفسیر نہیں پیش کر رہی, اس میں ایک لفظ کی تشریح ہوگی تو ایک پورے عشرے میں ایک آیت آ پائے گی. میں فقط آیتوں کا خلاصہ پیش کر رہی ہوں. ہم اتنا تو جانیں ہمارا خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے. 7 آیت پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے, سورہ عنکبوت کی 7 آیت, والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکفرن عنہم سیئاتہم ولا یجزینہم. جو لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے, یا بات عقیدہ و عمل کی ہے. مومن وہ ہے جس کے پاس عقیدہ بھی ہو اور عمل بھی ہو. یہاں بات عقیدہ عمل کی, جو ایمان لایا اور عمل صالح کرتا رہا. بڑی عجیب بات سنیے اور زندگی کی اہم حقیقت سنیے. کہا پروردگار لنکفرن عنہم سیئاتہم, ہم اس کے گناہوں کو چھپا دیں گے. کیا اس امید پر ہم گناہ کرتے رہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دے گا؟ نہیں. آل محمد کا اتباع کرو, غیر معصوم ہے, خطا ہو جائے تو توبہ کرو, توبہ کرتے رہو. مگر اگر تم نے دین پر چلتے ہوئے خود کو گناہوں سے بچایا, گناہ ہو گئے, توبہ بھی کی اور نادم بھی ہو کہ اللہ ہم سے گناہ نہیں ہوگا, معافی اللہ سے معافی مانگو, تو ایسے مومن کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے گناہوں کو چھپا دیں گے, بولا نزین نہ ہوں, اور تمہیں بہترین اجر دیں گے. جب ایک پوچھنے والے نے اس آیت سے متعلق 6 امام صادق آل محمد امام جعفر صادق مولا سے پوچھا, مولا اللہ کیسے چھپا دے گا؟
دیکھیے ابھی آپ کو حیرت نہیں ہو رہی, کیوں آپ یہ سمجھتے کہ بس دو کرامانِ کاتبین ہیں اور وہی لکھ رہے ہیں؟ نہیں, ہمارے اعمال پہ 9 گواہ ہیں, اللہ نے مکمل انتظام کیا ہے. ہمارے ہر عمل پہ 9 گواہ ہیں. استاد محسن قراتی کی کتاب معاد سے پیش کر رہی ہوں, پڑھیے اس کتاب کو. میں فقط نام گراؤں گی, تفصیل میں نہیں جاؤں گی. استاد محسن قراتی بیان کرتے ہیں اللہ نے ہمارے ہر عمل پر 9 گواہ رکھے ہیں. وہ 9 گواہ کیا ہیں؟ پہلا گواہ خدا جو ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے, نہ اسے نیند آتی ہے, لتا خزہو صحتوں والا نام, نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے, کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے. پہلے گواہ خدا, دوسرا گواہ انبیاء, تیسرے گواہ آئمہ, چوتھے گواہ فرشتے, پانچویں گواہ زمین جس پر ہم گناہ کرتے ہیں, چھٹے گواہ ہماری روح, ہماری روح ہمارے خلاف گواہی دے گی, ہاں اس نے گناہ کیا, اگر ہم خدا کے, ہم نے تو نہیں کیا, روح بولے گی. پھر اس کے بعد ہمارے اعضائے بدن گواہی دیں گے. ساتواں گواہ کون؟ ہمارے اعضائے بدن. آٹھواں گواہ ہمارا عمل, اور نواں گواہ زمانہ. اگر صبح گناہ کیا تو وقت صبح بولے گی, یہ مجسم کر دے گا خدا, اور اگر شام کو یا رات کو گناہ کیا تو یہ زمانہ یعنی وہ رات بولے گی. تو اللہ نے 9 گواہ رکھے ہیں. اب پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کیسے گناہوں کو چھپا دے گا, 9 گواہ ہیں, اللہ کس کس سے چھپائے گا؟ چھٹے امام کہتے ہیں اللہ پہلے کرامانِ کاتبین فرشتوں کو محو کر دے گا, بلا دے گا, تاکہ روز قیامت اس مومن کے بارے میں جو توبہ کر چکا ہے اس کے خلاف گواہی نہ دیں. پھر اللہ ہمارے اعضائے بدن کو حکم دے گا کہ میدان قیامت میں اس مومن کے خلاف گواہی مت دینا, مت بتانا. پھر اللہ زمین کو 9 کے 9 گواہوں کو خدا کہہ دے گا اس بندہ مومن کے خلاف گواہی مت دینا. کتنے فضل و کرم والا ہے خدا, ہم اس کے فضل و کرم کو کبھی محسوس نہیں کرتے. ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھ کے سمجھتے ہیں جنت خرید لی. یہ 5 وقت کی نمازیں ہماری بندگی کا اعتراف ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں, ورنہ ہم اس کی رحمتوں کا, اس کے فضل کا, اس کے کرم کا کبھی بھی بدلہ نہیں دے سکتے. ایسا خدا کہ اگر تم میرے اہل بیت کے, تم محمد و علی محمد کے اتباع کرو گے, طریقے پر چلو گے, میں سارے گواہوں کو منع کر دوں گا. اس طرح خدا چھپا دے گناہوں کو. اچھا پھر خدا نے کیا کہا؟ بولا نجزی انہم, اور بہترین اجر بھی دوں گا. اگر اللہ اجر نہ بھی دیتا تو یہ اجر کیا کم ہے کہ ہمارے گناہوں کو محو کر دے گا؟ کہا نہیں, میں بہترین اجر بھی دوں گا. اور بہترین اجر کیسے دیتا ہے؟ ایک عارف کا واقعہ بیان کروں. رجب علی خیاط, ایران میں رہنے والے ایک درزی, خیاط کہتے ہیں درزی کو, رجب علی خیاط درزی تھے, چھوٹی سی دکان تھی, کپڑے سیتے تھے, مگر اتنے نیک, اتنے باتخواہ تھے, اتنے نمازی تھے کہ پروردگار عالم نے ان کی آنکھوں کے سامنے سے حجابات ہٹا دیے تھے. اور یہ کسی بھی شخص کا چہرہ دیکھ کے بتا سکتے تھے کہ تم پریشان کیوں ہو, کیا خطا ہے تمہاری. یہ کسی بھی شخص کا چہرہ دیکھ کے اس کے مرحوم کے بارے میں بتا سکتے تھے. اللہ نے کتنا عطا کیا, کتنا بڑا اجر دیا, کیوں دیا؟ ایک مرتبہ ان کے گھر میں آرش پکا, دیکھیں جیسے ہم لوگ حلیم پکاتے ہیں نا, اور حلیم پکانے پڑوسی کو نہ دیں تو پڑوسی شکایت کرے گا, حلیم پکا کے خود ہی کھا لیا, ہمیں بھی نہیں دیا. یعنی مشکل سے پکنے والی چیز کبھی کبھی پکتی ہے, ایرانیوں میں پکتا ہے آرش جو ہمارے حلیم کی طرح ہوتا ہے. اب رجب علی خیاط کی ماں نے آرش پکایا, دیگچی بھی نکالا گرم گرم, اور کہا سامنے والے گھر میں دیا. اب یہ جانا نہیں چاہتا ہے کیوں, اس گھر میں ایک لڑکی تھی جو بہت دل پھینک تھی, جو بہت رجب علی خیاط سے آج کے زمانے کو بڑا عشق و محبت کرتے تھے. رجب علی خیاط اس گھر میں جانا نہیں چاہتے تھے, کہا ماں میں نہیں جاؤں گا. ماں نے کہا بڑے نمازی پرہیزگار بنتے اور ماں کی بات کو ٹکرا رہے ہو, جاؤ لے کر جاؤ. اب ماں کا حکم تھا, خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے. اب اٹھے, وہ دیگچی اٹھائی اور راستہ طے کرتے جا رہے ہیں, امام زمانہ سے متوسل ہوئے, یا امام زمانہ میں 3 منت کے روزے رکھوں گا, اس لڑکی کی ماں گھر پر ہو کہ دروازے پر اس کی ماں ہے اور میں دیگچی لے کے آ جاؤں. اب مسلسل امام زمانہ سے توسل کرے, میں کبھی کبھی جو میں نے کل کہا تھا خدا ایمان کا امتحان لیتا ہے, کل کہا نا میں نے, کل پہلی آئے تھے سورہ انکبوت کی, ہم امتحان لیں گے تم اپنے دعوی ایمان میں کتنے سچے ہو. اب یہ مسلسل امام زمانہ سے توسل کر رہے ہیں، مولا میں تین کون مانتا ہے تینوں سے، کہ نامحرم کا ہارٹ ٹچ نہ ہو، وہ کچھ مجھ سے غیر اخلاقی گفتگو نہ کرے، کہا مولا میں تین روزے رکھوں گا، اس کی ماں گھر پہ ہو. دروازہ کھٹکھٹایا، وہ لڑکی باہر آئی، ماں اس کی گھر پہ نہیں تھی. وہ دیگچی اٹھا کے سامنے رکھ دی، کہا یہ میری ماں نے پکایا آج لے جاؤ. کہا اتنی گرم دیگچی، اتنا بڑا برتن میں تو نہیں اٹھا سکتی، تم گھر میں رکھ دو. اب یہ اس کی چائے، یہ گھر کے اندر بلا رہی ہے. سامنے سے ایک اور عورت گزرے، کہا ہاں بیٹا اٹھا لو، اس سے نہیں اٹھے گا، جو گھر میں رکھ دو. اب جب یہ گھر میں داخل ہوئے، اس دیگچی کو رکھا، اس عورت نے گناہ کرنا چاہا، وہی جو زلیخا اور یوسف کی داستان ہے. اس نے رجب علی خیاط نے کہا مجھے ہاتھ نہیں لگانا، کہا میں لگاؤں گی. رجب علی خیاط دوڑ کر چھت پہ چڑھ گئے، کہا دیکھو اگر تم مجھے ہاتھ لگاؤ گے چھت سے کود جاؤں گا. ہاں کود جاؤ. وہ ایک سرکشی ہوتی ہے نا، جو خدا کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا تھا، اسے محسوس نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کے راستے پہ. کہا ہاں کود جاؤ، میں ہاتھ لگاؤں گی، آج تو میری ماں بھی گھر میں نہیں ہے. کہا ہاتھ قریب مت آنا، میں نے چھت سے کود جاؤں گا. اور وہ چھت سے کود گئے. چھت اونچی تھی، رجب علی خیاط کہتے جب میں کودا فاصلہ تھا، میری ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی، مگر مجھے ایسا لگا، مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے ایسا لگا کسی نے مجھے پکڑ لیا ہے. یہ ہمارے خدا کی خاصیت ہے، خدا کبھی بندے کو نہیں چھوڑتا. وہ گناہگاروں سے اپنی دھوپ نہیں چھین رہا، اپنا پانی نہیں چھین رہا، رزق نہیں چھین رہا. تو نیک بندہ ہوگا اسے خدا کیسے چھوڑ دے گا. وہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کسی نے مجھے پکڑ لیا ہے، اور بہت آرام سے اتارا. اب جب میں گلی میں چلنے لگا، اذان ہو رہی تھی، مگر مجھے ایسا لگا کہ آج کی اذان کچھ عجیب اذان ہے. میں عجیب لذت اذان محسوس کر رہا تھا. نماز پڑھنے گیا، نماز روز پڑھتا تھا، مگر مسجد میں نماز پڑھتا رکوع عجیب تھا، سجود عجیب تھا، قیام عجیب تھا، اور خدا نے پھر وہ حجابات ہٹا دیے کہ میں لوگوں کو دیکھ کے بتا سکتا تھا کہ کیوں گناہ کیا اور کس وجہ سے تم پر یہ عذاب آیا. یہ ہے وہ اجر جو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم عمل کرنے والے مومن کا گناہ بھی چھپا دیں گے اور اس کو اجر بھی دیں گے. اللہ ایسے اجر دیتا ہے جو ہماری توقع سے بڑھ کر ہوتا ہے. پھر پروردگار عالم سورہ عنکبوت کی آٹھویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، خدا کہتا ہے میں نے نصیحت کی، کس کی؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وہ والدہ حسنا، اپنے والدین سے اچھا. وسائن الانسان و والدہ حسنا، اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو. لیکن اگر تمہارے والدین میری ذات میں شرک کرنے کو کہیں کہ اللہ ایک نہیں ہے، تو اطاعت نہ کرنا، کیونکہ تم کو پلٹ کر میرے پاس آنا ہے. الیہ مرجعکم، تمہیں پلٹ کر میرے پاس آنا ہے. فانبئکم عالم بما فی صدور العالمین، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے خدا جانتا ہے. اب زندگی کا اگلا حکم، جسے آج زندگی میں بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں. میں ایسی بہت سی ماؤں کو جانتی ہوں جو پورا پورا ہفتہ، کچھ مائیں پورا پورا مہینہ منتظر ہوتی ہے، میں بیٹے کی شکل نہیں دیکھی، اسی شہر میں ہے، اب اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ اپنی ماں کو سلام کر سکے، ماں کے پاس جا کے ماں کے ہاتھوں کا بوسا لے سکے. اللہ نے زندگی کی ایک اور حقیقت بتائی، میں نے ہر خدا نے کیا کہا، ووسینا الانسان، یا مومن کی بات نہیں ہے، میں نے ہر انسان کو حکم دیا اپنے والدین سے نیکی کرو. اور یہ آیت کیوں آئی تھی؟ سعد بن ابی وقاص جب مسلمان ہو گئے تو ان کی ماں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی. یہ کیا کیا؟ اپنے آبا اجداد کا دین چھوڑ دیا، میں کچھ نہیں کھاؤں گی. ایک دن بھوکی سو گئی، دوسرے دن پھر کچھ کھا نہیں رہی ہے، اور سعد بن ابی وقاص نے کہا آپ کی 100 جانیں ہوں اور 100 جانیں آپ نکال دیں، مگر میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. اللہ نے اس وقت یہ آیت نازل کی رسول پر کہ ہم نے ہر انسان کو حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو. اور جب اچھا، والدین کی نیکی کا اجر کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی روایت پڑھ دوں، وقت بہت مختصر ہے. ارادہ میرا تھا کہ 2 روایتیں پڑھوں گی، مگر 1 روایت پڑھ دوں. اور اس روایت کو ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، چوتھے امام شاہ فرماتے ہیں رسول اسلام کے پاس ایک شخص آیا اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کون سا گناہ ہے اللہ کے رسول جو نہ کیا ہو، میں نے ہر گناہ کیا، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ رسول نے کہا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا صرف میرا باپ زندہ ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا. اب سنیے ذرا، وہ لوگ جو اپنی ماں کو یا اپنے شوہر کے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، سنیے. رسول نے کہا کہ جاؤ اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو اور تم نیکی کرو گے، خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. جب وہ چلا گیا رسول نے صحابیوں کو مخاطب کر کے کہا اگر اس کی ماں زندہ ہوتی نا تو اور اچھا ہوتا. یعنی اگر ماں اور باپ کے ساتھ نیکی کریں تو ہمارے گناہ خدا بخش دیتا ہے، چاہے وہ اپنے ماں باپ ہوں یا اپنی بیوی کے یا اپنے شوہر کے ماں باپ ہوں. ہے تو ماں باپ، مگر ہم اتنے خودغرض ہو جاتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کمرے میں گھسے ہوئے، ہماری بات سن رہے. کیا ہوا؟ کوئی نشہ تو نہیں کر رہا؟ کوئی زہر تو نہیں دے رہا؟ وہ گھر کے باہر عیاشی کر، اس سے بہتر نہیں ہے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے؟ مگر ہمارے اندر ٹالرنس نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، بس میرا شوہر ہے، بس میرے بچے ہیں، میں نہیں جانتی اس کے ماں باپ کو. غلط ہے، ایک مومن اور مومنہ کی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. آج اس سورہ عنکبوت کی اس آٹھویں آیت کا پیغام یہی ہے، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اور جس کے ساتھ تمہارا رشتہ اللہ نے باندھ دیا، رشتہ ازدواج میں ہو، اس کے ماں باپ بھی تو تمہارے ماں باپ ہیں، ان کی خطاؤں کو بھی بخش دو. تمہاری ماں بھی تو کبھی غصے سے بات کرتی ہے، اگر ساس نے غصے سے بات کر لی بخش دو، معاف کر دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ تم ان کو معاف کرو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اچھا، اب نویں آیت، خدا نے ایک اور پیغام دیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ہم ان کو صالحین کے ساتھ داخل کریں گے. اور یہ دعا انبیاء کی دعا ہے، سورہ شعراء میں حضرت ابراہیم کی دعا ہے، رب حب لی حکما والحقنی من الصالحین. اور بہت سے لوگ قنوت پہ پڑھتے ہیں یہ دعا، ہمیں صالحین کے ساتھ جمع کر دے، ہمیں میدان آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، ہمیں صالحین کے ساتھ، وہ جو نیک لوگ ہیں جن کے ساتھ انبیاء رہنا چاہتے ہیں. کیسے رہنا چاہتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے کہا، دیکھیے ہماری یہ زندگی ہمارے سامنے ہے، مختصر ہے، 80 سال، اب تو 60 سال سے آگے کوئی بڑھتا نہیں ہے، 80 سال، 90 سال، 100 سال، مگر اس کے بعد جو زندگی ہے وہ لامحدود ہے، یعنی اس کے بعد موت نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، ہم اس زندگی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ آخرت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اب اللہ نے عجیب جواب دیا، کہا فلاں قصاب کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا پڑوسی ہے. اب اگر ہم سے کوئی کہہ دے اللہ میاں یہ کیا قصائی کو ہمارے پڑوس میں ہمیشہ کے لیے رکھ دیا، کیوں رکھ دیا؟ ہم تو اللہ سے ہیرو جب کہیں گے. موسیٰ نے نہیں کی، یہاں اس قصاب میں کوئی ایسی بات ہے جو نبی کا پڑوسی بن رہا ہے. کہ اچھا، گئے اس قصائی کی دکان پر بیٹھ گئے، دیکھتے ہیں وہ کیا عمل کر رہا ہے. دن گزر گیا، گوشت بیچ رہا ہے، شام ہو کی دکان بند کرنے کا وقت آیا. کہا کیا ایسا ممکن ہے آج تم مجھے اپنا مہمان بنا لو؟ وہ پہچانتا نہیں تھا کہ یہ موسیٰ ہے. کہاں چلی میرے گھر؟ وہ قصائی اپنے گھر لے کر آیا اور مہمان کی خاطر توجہ کی. اس کے بعد پھر اٹھا، اسے اوپر سے ایک ٹوکری اٹھائی. اب جو ٹوکری اٹھائی تو موسیٰ نے دیکھا اس کی ضعیف ماں جو بالکل زمین گیر ہو چکی تھی، وہ اس ٹوکری کے اندر تھی، جو نہ چل سکتی تھی نہ وہ ہل سکتی تھی. اس نے اپنی ماں کو اٹھایا، لباس تبدیل کیا، کھانا جو بہت اچھا شوربہ بنایا تھا وہ اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھلایا، اور پھر صفائی کر کے پھر ماں کو اوپر رکھ دیا. موسیٰ نے پوچھا تم نے اپنی ماں کو اتنی اوپر ٹوکری میں کیوں رکھا ہے؟ کہا میں دن بھر گھر میں نہیں ہوتا ہوں، مجھے ڈر ہوتا ہے، میری ماں ہل نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، ایسا نہ ہو کوئی جانور آ جائے اور میری ماں کو نقصان پہنچائے، اس لیے میں بلندی پہ اونچائی پہ رکھے جاتا ہوں. کہا جب تم اپنی ماں کو کھلا رہے تھے تو تمہاری ماں آسمان دیکھ دیکھ کے ایک جملہ بول رہی تھی. وہ کیا بول رہی تھی؟ مجھے سنائی نہیں دیا. کہا وہ کہتی اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا ہمسایہ بنانا، میرے بیٹے کو موسیٰ کا ہم نشین بنانا، مجھے دعا دیتی ہے. موسیٰ نے کہا اللہ نے تیری ماں کی دعا قبول کر لے. اب آیت پہ آ جائیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم صالحین سے ملحق کر دیں گے. تو کہا اللہ نے تیری ماں کی دعا قبول کر لی، میں ہی موسیٰ ہوں اور اللہ نے مجھ سے کہا ہے تو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. صلوات بھیجیے باب. سورہ عنکبوت کی دسویں آیت پروردگار عالم شاہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگ مَنْ يَقُولُ جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے. مگر جب یہ ہم سب کا حال ہے, ہم سب اپنے آپ اپنے ضمیر کو چیک کر سکتے ہیں, فرش اعزہ پہ بیٹھے ہیں. کہا وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں اور جب ان پہ ذرا سی مصیبت آتی ہے تو وہ اسے اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں, اور جیسے ہی اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو مسلمان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ کہہ رہا اب اللہ سے اللہ اللہ جانتا ہے, اعلمو بما فی صدور العالمین, تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے وہ خدا جانتا ہے. آج ہم لوگ کی حالت نہیں ہے, ذرا سی پریشانی آ جائے اللہ ہمیں کیوں پریشان, ہمارے گھر میں کیوں بیماری ہے, ہماری بچی کا رشتہ کیوں نہیں ہو رہا, ہمارے بیٹے کو جاب کیوں نہیں مل رہی, ہم تیری نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ہم شکوا کرتے نہیں کرتے. صبر نہیں ہوتا ہم سے, صبر نہیں ہوتا ہم سے. خدا نے انبیاء کی دعا قبول کرنے میں 40 سال لگائے ہیں, جو پاک تھے, حجت خدا تھے. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ جب حکمت سمجھے گا پوری کرے گا, وہ دیکھ رہا ہے, وہ باخبر ہے, وہ سو نہیں رہا, مگر ہم اللہ سے شکوا کرتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ میں جانتا ہوں. اور 11ویں آیت اللہ نے کہا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, خدا جانتا ہے مومن کون ہے, وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, اور اللہ جانتا ہے منافقین کون ہے. بے شک خدا جانتا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے, مگر خدا امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ ہمارا عمل واضح ہو جائے. ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے, اور نہ صرف اللہ جانتا ہے, امام زمانہ بھی جانتے ہیں. میں نے کتنی ہی عورتوں کو یہ کہتے ہوئے سنا, اتنے حالات برے ہیں, کشمیر کا یہ حال ہے, یمن کا یہ حال ہے, فلسطین کا یہ حال ہے, امام زمانہ آپ آتے کیوں نہیں ہیں, آپ کا ظہور کیوں نہیں ہو جاتا, مولا آ جائیے. کبھی ہم نے اپنے عمل کو دیکھا؟ خدا معجزے کی طاقت سے فتح نہیں دے گا, ورنہ کربلا کربلا نہ ہوتی. امام حسین اشارہ کرتے فرات قدموں میں آ جاتی, بچے 3 دن کے پیاسے نہ رہتے. ہم امام زمانہ سے شکوا کرتے ہیں, مولا ہم اتنی دعائیں پڑھے, ہم اتنی زیادتی آل یاسین پڑھے, آپ کا ظہور کب ہوگا؟ ہم اپنے عمل کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اپنے عمل کو چیک کریں, میں چیک کروں, آپ کریں. ایک جملہ جو میں نے کل کہا تھا, ہم اپنے امام سے کتنی محبت کرتے ہیں. دعائیں نزبہ پڑھ لینا کمال نہیں ہے, اٹھائے کتاب پڑھ لی, زیارتِ آلِ یاسین پڑھ لینا کمال نہیں ہے. اللہ نے عبادتوں کو معیار نہیں بنایا. کہا تم کتنی اپنے امام سے محبت کرتے ہو. علی کے صحابی فقط علی کا چہرہ دیکھنے کے لیے بار بار علی کے پاس آتے تھے, ایسی محبت تھی. ہم نے اپنے امام کو دیکھا ہی نہیں ہے. زندگی کے اتنے سال گزر گئے, سب کو دیکھ رہے ہیں, امام کو نہیں دیکھا. مگر کبھی ہم نے رو کے پکارا, مولا آپ کا دیدار چاہیے؟ دعائیں کرتے اپنے بچوں کے لیے, اپنے رشتے داروں کے لیے, کبھی امام کے لیے رو کے پکارا؟ اور امام جانتے ہیں سچی محبت کون کرتا ہے. اسی لیے ایران میں رہنے والا ایک موچی عبد الکریم, موچی تھا, علم نہیں رکھتا تھا, عالم نہیں تھا, مگر باتقویٰ تھا. امام ہر ہفتے اس کے پاس آتے تھے, ہم تو ایک ملاقات کو ترس رہے ہیں, اور امام ہر ہفتے اس کے پاس آتے تھے. ایک مرتبہ امام نے پوچھا اگر میں نہ آؤں کمالا میں مر جاؤں گا, جو امام وقت کا دیدار کر لے. مولا آپ نہیں آئیں گے تو میں مر جاؤں گا. امام زمانہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں تم اتنی محبت کرتے ہو, اس لیے تمہارے پاس ملنے آتے ہیں. اور اس کو یہ فضیلت کیسے ملی تھی؟ عبد الکریم نے ایک مرتبہ خواب میں رسول خدا کو دیکھا تھا, اور ہمارے خواب میں اگر اللہ توفیق دے دے, اللہ یہ فضل کر دے, رسول خدا آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ پورا ہو جائے, یہ پورا ہو جائے, یہ پورا ہو جائے, اپنی ساری حاجتیں گنا دیں گے, امام زمانہ کو سب سے آخر میں گئیں گے. مگر جب رسول خدا عبد الکریم کے خواب میں آئے, کہ اللہ کے رسول کچھ ایسا بتا دیجئے میں اپنے زمانے کے امام کی زیارت کر سکوں. رسول جانتے تھے کہ اپنی دعوے محبت میں سچا ہے, امام کا ظہور اس لیے نہیں ہو رہا, ہم اپنے آپ کو نہیں بدل رہے. امام دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے, ہم اپنی ذات پر امام کی حکومت قائم نہیں کر رہے. اس نے رسول سے سوال کیا کچھ ایسا بتا دیجئے کہ میں امام زمانہ کی زیارت کر سکوں. کہا وہ عمل کرو جو امام زمانہ کرتے ہیں, اپنے اور امام زمانہ کے عمل میں مطابقت پیدا کرو, ایک جیسا عمل کرو, امام تم کو ملیں گے. کیا کرتے ہیں امام؟ کہا تمہارا امام صبح اور شام کربلا والوں پہ روتا ہے. صرف روتا نہیں ہے, امام زمانہ کو دو مرتبہ, دن میں دو مرتبہ خدا واقع کربلا دکھاتا ہے. ہم صرف سنتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتا, امام زمانہ صبح اور شام روتے ہیں. کہا تیرے امام کربلا والوں کو روتا ہے, تو بھی صبح اور شام کربلا والوں کو روئے گا تو تیرے امام تجھ سے مل جائے گا. اس نے ایک سال تک فجر کی نماز کے بعد خود مصائب پڑھتا تھا, روتا تھا, حسین پہ گریہ کرتا تھا, مغرب کی نماز پڑھتا تھا, خود حسین پہ مصائب پڑھتا تھا, گریہ کرتا تھا. اور وہ وقت آ گیا کہ امام زمانہ نے اس کو زیارت دی. عزادارو ہم تو بچپن سے ہم کہتے ہیں مولا کو رو رہے, مگر کبھی امام زمانہ کی محبت میں بھی روئیے, یا خدا مجھے میرے امام سے ملا دے, دنیا میں مظالم بڑھ گئے ہیں, میرے امام کا ضرور کر دے. اور آئیے حسین کو روئیں, کیونکہ امام زمانہ حسین کو دو وقت روتے ہیں. آج دوسری محرم ہے اور دو محرم کو حسین کربلا پہنچے تھے. جب کربلا پہنچ گئے تو مولا کی سواری کا جانور زلجھنا آگے نہیں بڑھ رہا, سات جانور تبدیل کیا آگے نہیں بڑھ رہے. مولا نے کہا عباس قریب کی آبادی سے کسی کو بلا لاؤ. عباس رمدار کے بنی اسد کے قبیلہ آباد تھا, ایک بوڑھے شخص کو لے کر آئے. مولا نے سوال کیا یہ کون سی زمین ہے؟ کہا اس کو شط الفرات کہتے ہیں. مولا نے کہا کوئی اور نام؟ کہا اس کو غازلیہ کہتے ہیں. مولا نے کہا کوئی اور نام؟ کہا اس کو کرب و بلا کہتے ہیں. جیسے ہی اس نے کرب و بلا کہا, مولا ہمیں بتانا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں شہادت کے لیے آیا ہوں. جیسے ہی اس نے کرب و بلا کہا, مولا نے کہا بس سواریاں بٹھا دو, غرست کر دو اور بنی اسد کے قبیلے کے سردار کو بلا دو. عباس خیمے نصب کرنے لگے, سواریوں کو بٹھا دیا. مولا حسین کربلا کے صحرا میں نکلے اور ایسا لگا جیسے مولا اپنا مرثیہ خود پڑھ رہے ہیں. مولا نے کربلا کے صحرا کو دیکھ کر کہا یہی تو وہ زمین ہے جہاں میرے بچے ذبح کیے جائیں گے, اسی زمین پر میرا علی اکبر سنا کھائے گا, اسی زمین پر میرا عباس شانے کٹائے گا. مولا پڑھ رہے تھے اپنا مرثیہ, فضا قریب آئی. فضا کہتی مولا آپ کو بہن نے یاد کیا ہے. مولا دوڑ کر زینب کبرا کے خیمے میں آئے. کہا کیا ہوا بہن؟ کہا بھیا آپ کس زمین پر رک گئے ہیں؟ جب سے آپ اس زمین پر رکے ہیں مجھے ایک بیوی کے رونے کی صدا آ رہی ہے. کوئی بیوی ہے تو رو رہی ہے. مولا حسین نے سر جھکا لیا اور کہا زینب پہچانا نہیں, یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے جو مدینے سے ہمارے ساتھ کربلا آئی ہے. زینب تم تو جانتی ہو میں اسی زمین پر شہید کیا جاؤں گا. عباس بنی اسد کے قبیلے کے سردار کو لیا ہے. مولا حسین کہتے ہیں میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں. بنی اسد کا آدمی کہتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا یہ زمین نہ خریدیں. کہا کیوں نہ خریدوں؟ کہا کسی نبی کو, کسی نبی زادے کو یہ زمین نہیں بھائی, جو اس زمین پہ آیا خون بہایا. مولا کہتے ہیں میں جانتا ہوں مگر مجھے قیامت تک یہاں رہنا ہے. مولا نے اس زمین کا سودا کیا اور کہا دو شرطوں پر یہ زمین خریدوں گا. کہا کیا دو شرطیں ہیں؟ عزدار دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو, ہم حسین کو کیا چاہیں گے جو مولا حسین ہمیں چاہتے ہیں. مولا نے کہا میری پہلی شرط یہ ہے جب ہمیں شہید کر دیا جائے گا ہمارے سوار آئیں گے, میرا سوار آئے تو تین دن مہمان رکھنا. مولا عرض کربلا پہ پہنچ کے سب سے پہلے ہمارے مولا نے ہمیں یاد کیا. مولا ہم جب تک زندہ رہیں گے فرش عذاب بچھاتے رہیں گے, آپ کا ماتم کرتے رہیں گے. کہا میرے زوار کا خیال کرنا, تین دن حق مہمانی ادا کرنا. اور کہا میری دوسری شرط یہ ہے جب ہمیں شہید کر دیا جائے گا تو ہمیں دفنایا نہیں جائے گا, ہماری لاشیں بے کفن پڑی ہوں گی. تم آنا, تمہارا قبیلہ قریب آئے اور ہماری لاشوں کو دفنا دے. مولا اتنے غریب ہو گئے کہ قبیلے والوں سے کہہ رہے ہیں مردوں سے کہا نا ہماری لاشوں کو دفنا دینا، کہا جاؤ اپنی عورتوں کو بھیجو. عورتیں آئی، مولا نے کہا میں فاطمہ زہرا کا لال ہوں اور تم سے گزارش کرتا ہوں اگر تمہارے مرد یزید کے خوف سے نہ نکلے تو تم آنا ہماری لاشوں کو دفن کر دینا، مٹی خاک ڈال دینا، جاؤ اپنے بچوں کو بھیجو. عورتیں گئیں، بچے آئے، مولا نے کہا میں علی اصغر کا بابا ہوں. اتنے غریب ہو گئے مولا، مولا کوئی مل جائے تو خیر بھی دفنا دیتے ہیں. مولا نے بچوں سے کہا میں علی اصغر کا بابا ہوں، جب ہماری لاشیں پڑی ہوں گی تمہارے ماں باپ خوف سے نہ نکلے، تم کھیلتے کھیلتے آنا، ایک مٹھی خاک ہماری لاشوں پہ ڈال دینا. مولا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ ابو تراب کے بیٹے ہیں، وقت کے امام ہیں. مولا یقیناً کہیں گے ہوں، مگر میرا بیٹا، میرا بیٹا بیمار ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، زنجیروں سے جھگڑا ہوں گا، 72 لاشیں ہوں گے، اجازت امامت سے آئے گا، مگر اسے ساتھ چاہیے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مدد کر دینا. الحمد اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بارالہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. یا اللہ دنیا کے مصائب بہت بڑھ گئے ہیں، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے انتقام کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف کر دے اس مجلس حسین کے وسیلے سے. جو آنکھیں رو رہی ہیں حسین کے غم میں، ان کو حسین کے بیٹے کی زیارت نصیب فرما. ہم سب پریشان حال ہیں، ہم سب کی پریشانیوں کو حسین کی ماں کے صدقے میں دور کر دے. جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں ان کو اچھے بر عطا کر دے. ہم کو ہمارے ماں باپ کی زینت بنا، ہمارے بچوں کو ہماری زینت دنیا اور آخرت کی بنا دے. پاک پروردگار جو قرض دار ہے اس کا قرض ادا ہو جائے، جس کا گھر نہیں اس کو گھر عطا کر دے، جو بیمار ہے اسے شفاء کلی عطا کر دے. اور خدا عزداری امام حسین کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو امام زمانہ کے ظہور سے مشرف فرما. جب امام ظہور فرمائیں اور صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.